بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آپ صلى الله عليه وسلم کے اسماء مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے. آج ہم ان میں سے چار ناموں کا ذکر کریں گے. جو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وہ فرمایا کہ انا العاقب، میں عاقب ہوں. آگے خود آپ نے اس نام کی وضاحت فرمائی حدیث میں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. عاقب کے معنی آتے ہیں بعد میں آنے والا، سب سے آخر میں آنے والا. اسی کے قریب قریب اور نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ذکر فرمائے ہیں. قرآن پاک میں بھی ہے، ایک لفظ ہے خاتم. عاقب کے معنی جو ہیں خاتم کے معنی بھی وہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اسی سے ملتا جلتا اسی مادے کا ایک لفظ ہے خاتم، تاکہ زبر کے ساتھ، وہ بھی اسی معنی میں ہیں. اسی کی وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نام اپنا ذکر فرمایا کہ انا خاتم النبیین، نبیوں کا اضافہ حضور نے ذکر کیا، لفظ ذکر فرمایا. تو خاتم ہو یا خاتم ہو یا خاتم النبیین ہو یا عاقب ہو، یہ چار الفاظ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہیں، جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی کہ نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والا میں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے آخر میں مجھے بھیجا ہے. یہ نام نہیں ہے، دراصل یہ اسلامی ایک اہم عقیدے کا ترجمان یہ نام نامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا، جو انتہائی نازک انتہائی اہم عقیدہ ہے، اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں. حضور کے آخری نبی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خاتم النبیین آپ کیوں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تمہارے لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. یعنی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس نام کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر بھیجنے تھے وہ بھیج دیے، اب انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے، اس پر مہر لگانے کے لیے میں آیا ہوا ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، کسی قسم کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری نہیں ہوگی. نہ ذیلی نبوت جاری ہوگی، نہ جو ہے بروزی نبی نبوت جاری ہوگی، نہ تشریعی نبی نبوت جاری ہوگی، نہ غیر تشریعی نبوت جاری ہوگی. لوگوں نے، کہنے والوں نے اپنے طور پر نبوت کی مختلف قسموں کو جاری کرنے کی کوشش کی ہے کہ تشریعی نبی تو نہیں آ سکتے لیکن غیر تشریعی آ سکتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی یا جھوٹے جتنے بھی مدعیان نبوت پیدا ہوئے ہیں، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ ان لوگوں نے کیا، نبوت کو جاری کرنے کی کوشش کی کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. تشریعی نبی باضابطہ مستقل شریعت کے ساتھ، مستقل کتاب کے ساتھ، یہ تو نبوت ختم ہو گئی، لیکن مستقل کتاب کے بغیر اسی نبوت کی شرح کرنے کے لیے، اسی کی وضاحت کرنے کے لیے ایک اور نبی آ سکتا ہے، اس طرح کا مفہوم ان لوگوں نے نکالا. پھر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس کی شکل میں، آپ کی تعلیمات کے عکس کی شکل میں، اس کے ذیل کی شکل میں کوئی نبی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس طرح نبوت کو جاری کر کے ان لوگوں نے ارادہ یہ کیا کہ کسی نہ کسی درجے میں نبوت کو جاری کر دیں. تو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور اپنے اس نام کے ذریعے اور احادیث مبارکہ میں کہ کسی قسم کی نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری نہیں ہو سکتی، نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. یہاں ذہن میں رکھنے کی بات یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے، جھوٹے مدعیان نبوت کا جو سلسلہ ہے، وہ حضور کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا. آپ کے زمانے میں ہی بعض لوگوں نے، جیسے اسود عنسی ہے، اس نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، میں نبی ہوں، میری نبوت کو تسلیم کرو. उसलेमा एक अज़ाब है, उसने खुद जो है ना नबूवत का दावा कर दिया था कि मैं नबी हूँ। अरे अल्लाह पाक ने जलील भी फरमाया, जैसे उस आनसी के बारे में आता है ना कि नबी होने की वजह से कई चीज़ें ज़ाहिर करने की, करामतों के ज़ाहिर करने की सबूत के तौर पर वो कोशिश करता था और उसके बरक्स हो जाता था। एक कुएं में उसने थूका और कहा कि भाई ये कुएं का पानी मीठा हो जाएगा, लोगों ने छका तो हद से ज़्यादा कड़वा पानी उसका हो गया था। तो अपनी नबूवत के लिए जिस किस्म की दलीलें या जिस किस्म के करामतों को वो चाहता था, अल्लाह तबारक व तआला उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर करते थे। बहरहाल नबूवत का दावा कर दिया उसने, जिल्लत और रसवाई के शिकार भी हुए वो लोग जिन्होंने नबूवत का दावा किया था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उनकी नबूवत को किसी ज़माने में तस्लीम नहीं किया। उसी वक्त लोगों ने, सहाबा ने, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तई उसी वक्त कत्ल का हुक्म दे दिया था कि जाओ कत्ल करके लेकर आओ उसका सर। एक सहाबी गए अस्वद आनसी का जो है ना कत्ल करके वो सर लेकर आने लगे, तो अभी मदीने से 2 मील के 2 दिन के फासले पर उनकी मुसाफत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आप दुनिया से चले गए। लेकिन उसके बाद उलमा ने लिखी है ये बात कि इस्लाम में जो सबसे पहला जिहाद हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो वो नबूवत खत्म नबूवत के सिलसिले में हुआ था कि मुसलमे कज़्ज़ाब के कत्ल के लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फिर लश्कर भेजा था, हज़ारों की तादाद में सहाबा इकराम शहीद हो गए। उन लोगों ने अपनी जानों को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन ये उन लोगों ने उम्मत को सबक, ये सबक दे दिया उन लोगों के भी हमारी जान तो चली जाएगी अकीदे खत्म नबूवत पर, लेकिन अकीदे में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, हम किसी किस्म की नबूवत को मानने के, वो लोग इनकार नहीं करते थे। वो लोग तो ये नहीं कहते थे कि भाई हम भी यानी वो नबी नहीं है, हम नबी हैं, वो आखिरी नबी, वो कहते थे कि नबी हैं, सब कुछ हैं, हम भी नबी हैं, अपनी नबूवत का वो लोग इजहार किया करते थे। तो नबूवत का तस्लीम करने के बावजूद भी अपने नबी होने का इजहार करते थे जब ये बर्दाश्त नहीं है, तो अगर कोई खत्म नबूवत का इनकार करे तो कैसे बर्दाश्त होगा वो। तो ये इस्लामी एक वाज़ह अकीदा है जो कुरान और हदीस में बयान किया गया। अभी एक मसला हाल ही में जो है ना पाकिस्तान में भी चल रहा है, आईन की तरमीम और कवानीन की तरमीम से मुताल्लिक बहुत सी जो है ना उसके अंदर शिकें बदली जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन उलमाए इकराम की काविशें हैं, इनकी मेहनतें हैं कि हुकूमत के कवानीन को तब्दील किया जा रहा है, जो ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जहाँ पर लचक थी, जिसके ज़रिए जो है ना ये गैर मुस्लिमों को जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं उनके लिए किसी न किसी दर्जे में लचक थी और उनके लिए किसी न किसी दर्जे में तहफ़्फ़ुज़ था, तो अल्लाह तबारक व ताला ने वहाँ के बड़े जय्यिद और बड़े बड़े उलमाए इकराम के ज़रिए यह मसला हल करवाया कि कानून में और आईन में तरमीम की जा रही है। अल्लाह पाक उनके फ़ैसलों को कबूल फरमाए, उनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है, उम्मत मुस्लिमा का एक इजमाई अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है इस दुनिया के अंदर, ना कोई नया नबी पैदा होगा, ना कोई नया नबी जो है ना आएगा नबी बनकर और नबी मबऊस होकर। कुरान पाक में इसके जो दलायल हैं, हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने एक किताब लिखी है ख़त्म नबूवत के नाम से, 100 आयत कुरानिया जिक्र फरमाई हैं जिनसे उन्होंने साबित किया है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी किस्म की नबूवत नहीं हो सकती। 200 से ज़्यादा अहादीस मुबारक जिक्र फरमाई है इस मजमून से मुतालिक, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी नज़ाकत कितनी ज़्यादा होगी, इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा होगी। और हर पहलू से गुफ्तगू की है कि जिस किसी दर्जे में उन लोगों ने साबित करने की कोशिश की है, और हमारे अकाबरीन की पहले से ही कुर्बानियाँ इस मसले को लेकर, बड़े बड़े जितने अकाबरीन गुजरे हैं सबकी कुर्बानियाँ इस मसले से लेकर, हत्ता कि यह मसला चूँकि अदालतों में चला गया था, यह मसला तो अदालतों में चला गया था, हिंदुस्तानी अदालतों में चला गया था। भागलपुर का मुकदमा बड़ा मशहूर है इस सिलसिले में, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में जिस वक्त के वो बिल्कुल फरीश हो गए तो उठने के काबिल नहीं थे, लेकिन मसले की नज़ाकत समझते हुए उन्होंने खुद उठा और उठकर जाकर अदालत में मुकदमा लड़ा था। अल्लाह तबारक व तआला ने फतह दिलवाई थी, जज अंग्रेज़ थे उस ज़माने के अंदर वो हुआ। फिर उसके बाद मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाहि अलैह भी इस सिलसिले में मुकदमात जो है ना वो अदालतों वगैरह में गए हैं। हमारे अकाबरीन की बड़ी कुर्बानियाँ इस अकीदे को लेकर रही हैं और हर ज़माने में लड़े हैं, लेकिन ये हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपके बाद किसी किस्म की नबूवत आ सकती है या किसी किस्म का कोई नबी पैदा होगा या आएगा। तो मुझे वो तफसीला जिक्र करनी नहीं है, बतलाना असल में ये है कि ये एक नाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसमें आपने जिक्र फरमाया कि अनल खातिम या अनल आकिब, मैं आखिरी नबी हूँ, नबियों में सबसे आखिर आने वाला हूँ। तो आपने उम्मत मुस्लिमा को एक अकीदा दिया है अपने इस नाम के ज़रिए। असल बात जो अर्ज करने की वो ये है कि ये एक अकीदा है हमारा, और सिर्फ अकीदा ऐसा नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर मबूस हो गए तो सिर्फ अकीदा हमने ये तस्लीम कर लिया कि आपके बाद कोई नबी आएगा। उलमा ने लिखा है कि इसमें बहुत ही वसी मफहूम पाया जाता है, आप आखिरी नबी हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने आप पर दीन को मुकम्मल किया है, अल्लाह तबारक व ताला ने आप पर दुनिया को मुकम्मल फरमाया, तो ये जो कमाल है ये बहुत बड़े कमाल की बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अम्बिया के सिलसिले के बतौर यानी कमाल के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरी नबी आपको बनाकर भेजा है दुनिया के अंदर। एक तो खुद आपका कमाल इसके अंदर है, اور حدیث میں اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انبیاء کے سلسلے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ایک بہت بڑا محل بنایا گیا، خوبصورت محل بنایا گیا، عمدہ محل بنایا گیا، اس کی ساری دیواریں، ساری اینٹیں جو ہے نا بنا دی گئی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دی گئی، لوگ آنے والے ہیں، آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تعمیر تو بڑی زبردست ہوئی ہے، محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ ایسی اینٹ ہے جو ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہے، جس سے یہ محل ناقص لگتا ہے، جس سے یہ محل ناتمام لگتا ہے. اگر یہ اینٹ رکھ دی جائے، اگر اینٹ لگا دی جائے تو یہ محل خوبصورت ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا اور اس کے حسن میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کے سلسلے کو بھی اسی طرح بھیجا تھا، اور ایک سلسلہ ایک اینٹ اس کی باقی رہ گئی تھی نبوت کے سلسلے کی، اور جس کی وجہ سے اس میں ناتمامیت تھی، جس کے اندر کمال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک اینٹ کی شکل میں مجھے بھیجا ہے. میں آ کر جو ہے نا گویا اس خالی جگہ کو پر کر چکا ہوں، تو اب یہ سلسلہ مکمل ختم ہو گیا. اب جو ہے یعنی اس محل میں اب مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو سلسلہ نبوت کا کمال تھا وہ مکمل ہو گیا، اس کی جو ناتمامیت تھی وہ مکمل ہو گئی، اب اس کے اندر کمال پیدا ہو گیا، اس کی نورانیت میں اضافہ ہو گیا، اس کے جلا میں اضافہ ہو گیا، اعتبار سے اس کو کامل کر دیا گیا. تو یہ ایک نام ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم نبوت کا عقیدہ جو ہے اس نام سے جیسے معلوم ہوتا ہے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بھی اس نام سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کی رفعت بھی اس نام سے ظاہر ہوتی ہے. اور علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے اس حوالے سے کہ صرف عقیدے کے اعتبار سے یہ کمال نہیں ہے، دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے آخر میں آئے ہیں، اور ایک شریعت لے کر آئے ہیں، ایک مستقل کتاب لے کر آئے ہیں، ایک دین لے کر آئے ہیں، ایک تہذیب لے کر آئے ہیں. تو آپ کی خاتمیت عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے، آپ کی خاتمیت دینی اعتبار سے دین کے تمام گوشوں کو حاوی ہے. تو آپ کی خاتمیت عقیدوں کے اعتبار سے بھی ہے، انبیاء کے سلسلے کے اعتبار سے بھی ہے، آپ کی خاتمیت اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ہے، آپ کی خاتمیت معاشرت کے اعتبار سے بھی ہے، آپ کی خاتمیت سیاست کے اعتبار سے بھی ہے، کہ آپ ایسے اخلاق کو لے کر آئے ہیں کہ جس کے بعد اخلاق کی کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو، نہ کسی اور اخلاق کی ضرورت ہوگی اس کے بعد. آپ ایک ایسی معاشرت کو لے کر آئے ہیں کہ جس معاشرت کے بعد کسی اور معاشرت کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی معاشرت اور آئے گی، نہ اس سے بہتر کوئی معاشرت ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کمالات لے کر آئے ہیں، جو علم لے کر آئے ہیں، اس سے بہتر کوئی علم نہیں ہو سکتا، اس سے اعلیٰ کوئی علم نہیں ہو سکتا، اس کے بعد کسی اور علم کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک خاتم کا جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اس لفظ سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہر اعتبار سے دین کی تکمیل کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تہذیب آپ نے ایسی مکمل تہذیب دی ہے کہ اس کے بعد کسی اور تہذیب کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. اخلاق ایسے کامل اخلاق آپ نے بتلائے ہیں، اور آپ نے خود بطور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا ہے، اور عملی طور پر اخلاق کو آپ نے ایسے اپنایا ہے کہ اس کے بعد کسی اور اخلاق کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. سیاست آپ نے ایسی ہم کو دی ہے کہ کسی اور سیاست کی اس کے ضرورت نہیں ہے. عقائد آپ نے ایسے دیے ہیں، اس کے بعد کسی اور عقیدے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. دین آپ نے ہم کو ایک ایسا دیا ہے، اس کے بعد کوئی اور دین کی ضرورت نہیں. کتاب آپ نے ہم کو ایک ایسی دی ہے، اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جتنے شعبے ہیں، یہ شعبے اپنے اپنے طور پر کامل طور پر یہ ایسے شعبے ہیں کہ اس کے اندر جو کمال ہے اللہ نے رکھ دیا ہے، اس سے زیادہ کمال اس کے اندر نہیں آ سکتا اس دنیاوی اعتبار سے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین بھی کامل ہو گیا، یعنی جو طریقہ لوگوں کے لیے میں نے نازل کرنا تھا وہ مکمل کر دیا، جو طریقہ لوگوں کے لیے میں نے دینا تھا وہ میں نے دے دیا ہے، وہ مکمل ہو گیا ہے. یعنی جب اللہ نے کسی طریقے کو، کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی شریعت کو اگر یہ کہہ دیا کہ میں نے مکمل کر دیا ہے، تو اس سے بہتر شریعت اور ہو ہی نہیں سکتی. اس شریعت کے اندر ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر اخلاق بھی آئیں گے، اس کے اندر معاملات بھی آئیں گے، اس کے اندر سیاست بھی آئے گی، اس کے اندر عقائد بھی آئیں گے، اس کے اندر معاشرت بھی آئے گی، سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی. تو الیوم اکملت لکم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال، یعنی یہ جو اخلاق، یہ جو آپ جو خاتم ہیں، تو ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت کو اور کمال کو لے کر آئے ہیں. تو اب کے بعد کسی اور کی طرف ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور نمونہ اور اس میں ہمارے لیے نہیں ہو سکتا، کوئی اور آئیڈیل ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. تو اس ختم نبوت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی، اس خاتم کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے. اسی وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ایک کامل دین ہم کو دے دیا ہے. اب ہم کوئی نیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کوئی نیا راستہ اختیار کرتے ہیں، کوئی نئی شکل اپناتے ہیں، تو خاتمیت کے منافی ہے کہ آپ کی پھر خاتمیت کہاں گئی؟ پھر آپ نے تو دین مکمل کر کے دے دیا، آپ نے عبادات کے تمام طریقے ہمارے لیے بیان کر دیے، معاشرت کے تمام طریقے آ گئے، حقوق سارے آ گئے، حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، بلکہ جانوروں کے حقوق تک ہمارے لیے دے دیے گئے ہیں. اب اگر کوئی آ کر کوئی اور نیا طریقہ ہمارے لیے پیش کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بعد، آپ کی سنت کے بعد، آپ کی تعلیم کے بعد ایک اور طریقہ وہ ایجاد کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں نقص تھا اور یہ طریقہ اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منافی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے اندر ایسے شخص کی سفارش نہیں فرمائیں گے جو بدعتی ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جب جلوہ افروز ہوں گے تو آپ کے پاس لایا جائے گا لوگوں کو، تو جب وہ قریب آ جائیں گے تو فرشتے دھتکار دیں گے کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو حضور کہیں گے کہ بھئی وہ میری امت کے لوگ ہیں ان کا قریب لاؤ، تو فرمائیں گے کہ نہیں، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دنیا کے اندر کیا کر رکھا تھا؟ فرمائیں گے اور کہیں گے فرشتے کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد جو ہے نا ان لوگوں نے دنیا کے اندر بدعتیں ایجاد کر لی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا بھی فرمائیں گے کہ تمہارے لیے بربادی ہو جاؤ پھر یہاں سے. ایک دین میں نے اب دے دیا ہے تم کو، ایک شریعت میں نے تم کو دے دی ہے، تو اب کسی اور شریعت کی کسی اور طریقے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ختم نبوت کا لفظ، یہ لفظ خاتم النبیین ہونے کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے، عاقب ہونے کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے، خاتم ہونے کا جو لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کے آنے کے بعد سارے ادیان ختم، آپ کے آنے کے بعد سارے طریقے ختم، آپ کے آنے کے بعد ساری معاشرتیں ختم، آپ کے آنے کے بعد سارے اخلاق ختم. اب وہ طریقہ ہم کو اختیار کرنا ہے جو آپ کا لایا ہوا ہے. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم. ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کوئی نبی آئے گا، نبی نہیں آئے گا، بس یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. نہیں، اس کی جامعیت میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. پھر آپ کی عقیدہ ختم نبوت کی جامعیت یہ ہے کہ دین کے ہر اعتبار سے آپ ہر سلسلے کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. اب اس کے بعد کسی اور کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سوال ہو سکتا ہے لوگوں کے، بھی حضور بھی آئیں گے، اس سے پہلے بھی ہلکا سا اشارہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت آئیں گے اس دنیا کے اندر، دجال کا خاتمہ کریں گے، یہود کا خاتمہ اس زمانے میں ہوگا وغیرہ، ہوگا جنگیں ہوں گی، یاجوج ماجوج نکلیں گے، امام مہدی کی آمد بھی ہوگی، ملک شام سے وہ ظاہر ہوں گے، ملک شام میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ملک شام میں ہوگی، اور وہاں پر جو مسجد ہے، مسجد کے مینار پر رہتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے، اور مینار سے جب اتریں گے تو ان کے سر سے پانی جھڑ رہا ہوگا، بال ان کے جو ہے گیلے ہوں گے، حضرت امام مہدی امامت کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت مصلے پر جا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اعزاز میں حضرت عیسیٰ کو آگے بڑھا دیں گے، پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی جو ہے بعد میں امامت امام مہدی ہی کریں گے. تو خیر آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں. تو کہا تو جا رہا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، یہ بھی آ رہے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے اور خود حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو دور فرمایا ہے کہ وہ آئیں گے نبی بن کر، لیکن نبی تو آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. یہاں پر آئیں گے، اس امت میں نبی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، لیکن بحیثیت امتی ہونے کے تشریف لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر، خلیفہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اور یہاں آنے کے بعد ان کی نبوت جو ہے جاری نہیں ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اسی لیے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا نا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کو دیکھ رہے تھے، حضور دیکھنے کے بعد اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ بھئی میرے تورات کے پڑھنے سے حضور کو ناگواری ہوئی، تورات بازو رکھ دی. اس کے بعد آگے آ کر کہنے لگے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. جب بھی حضور ناراض ہوا کرتے تھے تو یہ جملے حضرت عمر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ رضیت باللہ ربا، اللہ یعنی اللہ کے رب ماننے پر میں راضی ہوں، وبل اسلام دینا دین اسلام پر میں راضی ہوں کہ یہ میرا اسلام ہے، یہ میرا مذہب ہے، وبی محمد النبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر میں راضی ہوں، میرا عقیدہ یہی ہے. تو بار بار یہ کہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. تو وہ کہنے لگے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے خطاب کر کے، حضرت عمر کو مخاطب فرما کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی کتاب پڑھ رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ لو کان موسیٰ حیًا لما وسعہ الا اتباعی. حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا. وقت کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو مستقل ایک کتاب دی گئی ہے، ان کی مستقل ایک امت ہے. قرآن پاک میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ اگر وہ بھی نبی آئیں گے جن کی کتاب تم پڑھ رہے ہو نا، اتباع تو اب میری ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. نبی بھی آئیں گے تو میری امت میں آنے کی وجہ سے وہ امتی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ میرے پاس آنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی نبوت کو لے کر آئیں گے، ایسا نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوگی، خلیفہ بن کر آئیں گے، لوگوں میں جو ہے نا امام بن کر آئیں گے، اور بحیثیت مشتہر کے فیصلے فرمائیں گے. تنزل لوگ کہتے ہیں کہ حنفی ہوں گے، مقلد ہوں گے، غیر مقلد ہوں گے، شافعی ہوں گے، فلاں ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ بحیثیت مشتہر جو ہے نا اس امت میں تشریف لائیں گے اور لا کر جو ہے نا فیصلے فرمائیں گے، اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کریں گے، لیکن حضور کی تعلیمات کو فالو کریں گے، کسی اور کی تعلیم کو فالو نہیں کریں گے. اس ضمن میں سوال یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جب وہ نبی بن کر آئے ہیں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیا یہاں آئے ہیں وہ، لیکن ان کی شریعت نہیں چل رہی ہے، ان کی اپنی جو ہے نبوت نہیں چل رہی ہے، وہ تو موقوف ہو گئی، تو کیا یہ ان کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں، ان کی شان کے خلاف نہیں ہے. اس کی مثال ایک ایسی ہے، فرمایا کہ ایک ملک کا بادشاہ ہے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، امریکہ کا بادشاہ ہے ہندوستان میں چلا گیا، تو اب جب ہندوستان میں جاتا ہے تو ہندوستان میں جا کر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کا جو صدر ہے، یہاں کا جو عہدہ صدارت اس کو دیا گیا، یہاں کا جو پریسیڈنٹ ہے، تو وہاں جانے کی وجہ سے پریسیڈنٹ اس کا ختم ہو گیا، اس کا صدارت ختم ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوتا. وہاں جانے کے بعد بھی صدر ہوتا ہے وہ، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہاں جانے کے بعد وہاں کے احکام کو وہ فالو کرتا ہے، وہاں کے قوانین کو وہ فالو کرتا ہے. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جائیں گے امت محمدیہ میں، تشریف لائیں گے امت محمدیہ میں، تو تشریف لانے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ منصب نبوت سے سرفراز تو ہوں گے، لیکن ان کا سلسلہ نبوت کا، جو نبوت کو نافذ کرنے کا، احکام کو نافذ کرنے کا جو سلسلہ رہے گا، تو امت محمدیہ کے احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں گے وہ نافذ کریں گے. یہ جو ہے نا، وہاں جائیں گے تو اپنی نبوت کو لے کر نہیں جائیں گے. تو جیسا کوئی بادشاہ دوسرے ملک جاتا ہے، وہاں جانے کی وجہ سے وہاں کے احکام کو فالو کرتا ہے، تو اس کے منصب میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، اس کی شان کے وہ خلاف نہیں ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری امت میں مبعوث ہوں گے تو یہ ان کی شان کے خلاف نہیں ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی اتباع کریں گے تو ان کی شان کے خلاف نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی اتباع کریں گے، قرآن کی اتباع کریں گے، تو وہ آپ کی شان کے خلاف نہیں ہوگا. تو دنیاوی ایک مثال ہمارے لیے ایک بہترین مثال علماء کرام نے اس موقع پر دی ہے. تو حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے بحیثیت نبی ہو کر، بحیثیت نبی ہو کر نہیں بلکہ بحیثیت امتی ہو کر تشریف لائیں گے، حضور کے نائب اور خلیفہ بن کر تشریف لائیں گے، مجتہدانہ اوصاف سے وہ متصف ہوں گے اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر فیصلے فرمائیں گے، اور لیکن بحیثیت نبی ہو کر نہیں آئیں گے. اور ان کا آنا یہ ان کی شان کے خلاف نہیں ہے، ان کی نبوت کے خلاف نہیں ہے، ان کے عہدے اور منصب کے خلاف نہیں ہے، اپنی جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت ان کو عطا فرمایا تھا اسے سرفراز رہیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، اس نام کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا آسمانی دیگر کتابوں میں موجود تھا، اور پہلے سے لوگ جانتے تھے کہ آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں. یہود جانتے تھے کہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. عیسائی جانتے تھے کہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. امت محمدیہ میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں حضور کو ماننے والے ہی، کہ بھائی خود جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہیں. عجیب حیرت ہوتی ہے. غیر مذاہب تو تسلیم کرتے ہیں، دیگر آسمانی کتابوں کے لوگ تو تسلیم. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نا بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، ان کے وہ تو تھے کسی دوسرے ملک کے رہنے والے، اور بڑی لمبی عمر جو ہے نا ان کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. ان کے والد جو ہے نا بڑے ایک سردار تھے، قوم کے رئیس تھے. وہ خود اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد کا واقعہ. ان کا اصل میں یہ ہے کہ اصفہان وغیرہ پتہ نہیں کسی جگہ کے وہ رہنے والے تھے، ان کے والد جو ہے بڑے سردار تھے اور چاہتے بھی بہت تھے. ایک دن والد نے اپنی زمین کے پاس ان کو بھیجا کہ جاؤ زمین کا فلاں کام ہے کر کے آنا. تو جب وہ زمین کے لیے جانے لگے تو درمیان میں راہب سے ملاقات ہو گئی. راہب کہتے ہیں عیسائی پادریوں کو، پاپس جو ہوتے ہیں ان کو، ان سے ملاقات ہو گئی. تو وہاں دیکھا کہ بھائی وہ تو عبادت میں ہے، نماز میں مشغول ہے اور اپنی جو ہے نا عبادت کر رہا ہے. تو دیکھ کر متاثر ہو گئے، متاثر ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئے، جتنی دیر بیٹھنی تھی بیٹھے. اس کے بعد رات ہو گئی، گھر کو چلے گئے. والد نے پوچھا کہ آج دیر کر دی، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، راستے میں راہب مل گیا تھا، عبادت میں تھا، اس میں تھا، اس میں تھا، تو مجھے اچھا لگا طریقہ. تو والد نے اس وقت کہا کہ بھائی ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا، اور یہ لوگ خراب لوگ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. اس طریقے پر بھی ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنی تھی کر دی. اور لیکن والد کا خدشہ یہ ہوا کہ اس کا ذہن تبدیل ہونے لگا ہے، تبدیل ہو گیا اس کا ذہن، اور یہ آج نہیں تو کل جانے والا ہے. تو ان کی پاؤں میں بیڑیاں جو ہے نا اس نے باندھ دی، بیڑیاں باندھ کر گھر میں قید کر دیا. کہا کہ تم جانا نہیں، اگر جائیں گے تو تمہارا دین اور مذہب بدل جائے گا. حتیٰ والد نے یہاں تک جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو بہرحال ان کو اندازہ ہو گیا. ایک دن جو ہے نا انہوں نے پادریوں کے پاس جو تھے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ بھائی میں تمہارا مذہب، تمہارا دین مجھے پسند آ گیا، میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں رہتے ہوئے میرے لیے مشکل ہے. تو پادریوں نے کہا کہ بھائی کسی وقت جو ہے نا ایک قافلہ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم بتائیں گے، ان کے ساتھ چلے جانا. تو یہ گھر میں موجود ہے اور گھر میں یہ ساری پلاننگ ان کی چل رہی ہے. تو چند دنوں کے بعد جب قادریوں سے چونکہ روابط میں تھے، پتہ نہیں کیا اس کی شکلیں تھیں، تو پادریوں کی طرف سے پیغام آ گیا کہ بھائی فلاں قافلہ آ گیا ہے، آپ آ جائیں، ان کے ساتھ چلے جا سکتے ہیں، ملک چھوڑ دیں گے، کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے، آپ وہاں جا کر اپنے جو چیز جو مذہب آپ کو پسند ہے اس کے مطابق چلیں گے. چونکہ اس زمانے میں وہی مذہب تھا، ان کے آسمانی جو دین تھا وہی تھا، اور وہ ان کو پسند آ گیا تھا، اس کو قبول بھی کر لیا تھا ایک اعتبار سے. تو کسی نہ کسی طرح بیڑیوں سے خلاصی حاصل کر لی، اور اس کے بعد گھر سے بھاگ کر چلے گئے. وہ جا کر دوسرے پادری کے پاس گئے جہاں پر یعنی جو قافلہ جا رہا تھا، وہاں جا کر وہاں رہے. اس سے جس پادری سے ملاقات ہوئی وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک نہیں تھا، لوگوں کو تو صدقے کی تعلیم دیتا تھا، خود صدقے کا مال کھا جاتا تھا. تو اس طرح جو ہے نا اس کی حرکتیں بالکل اپوزٹ ہوتی تھیں، لوگوں کو تعلیم ایک جاتا تھا، خود کا عمل کوئی اور ہوتا تھا. تو اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، کسی اور سے ملاقات ہوئی. وہ ملاقات ہوئی تو وہ پادری بڑا اچھا نکلا. تو وہ خود کہتے ہیں کہ تقریباً 8-10 پادریوں کی صحبت میں وہ رہے، اور ہر ایک کے پاس جب رہتے تھے تو زندگی گزارتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ مجھے، یعنی اب تم تو چلے جا رہے ہو، تمہارا آخری وقت ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، اگر تم نہ رہے تو میں کیا کروں. تو پادری اس کو بھیج دیتے تھے کہ بھائی فلاں کے پاس چلا جانا، فلاں کے پاس چلا جانا، فلاں کے پاس چلا جانا. کہتے ہیں کہ 10 پادریوں کو میں نے بدلا ہے، 10 کی صحبت میں میں نے رہا. تو آخر میں جس کے پاس میں تھا، میں نے اسے کہا کہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اب یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے. یاد رکھو کہ اب یہ زمانہ آ گیا کہ یہاں ایک، یعنی مدینے میں ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اس نبی کے پاس جانا، ان کی علامتیں یہ ہوں گی. علامتیں تک اس نے بیان کر دی، اگر وہ علامتیں پائی جائے تو ان پر ایمان لینا، وہ سچے نبی ہیں. اور اس کے بعد اس نے علامتیں ذکر کی کہ وہ علامتیں یہ ہوں گی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہدایہ قبول کریں گے، جو ہدیہ دیں گے ہدیہ تو لے لیں گے، صدقات قبول نہیں کریں گے. دوسری علامت یہ ہوگی کہ اگر آپ کوئی چیز بطور صدقہ دیں گے اور کہیں گے کہ یہ صدقہ ہے تو وہ استعمال نہیں کریں گے. اور تیسری علامت یہ ہوگی کہ مہر نبوت ان پر لگی ہوئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبوت کی مہر جو ہے نا لگا کر آپ کو بھیجی تھی، تو وہ لگی ہوئی ہوگی، وہ دیکھ لینا. اگر یہ علامتیں پائی جائے تو سمجھ جانا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لے آنا. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس انتظار میں تھے کہ اب وہاں سے ان کو ادھر آنا ہے. تو ایک قافلے والوں کے ساتھ، انہوں نے عرب کا ایک قافلہ آیا تھا، پتہ نہیں کوئی کسی قبیلے کے ساتھ وہ مل گئے، مل کر کہا کہ مجھے جانا ہے. اور اس زمانے میں کچھ مال دولت بھی انہوں نے حاصل کر لیا تھا تجارت کر کے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں مال دولت قافلے سے ملا اور میں نے کہا کہ بھائی مجھے مدینہ یعنی مکہ لے جاؤ، عرب لے جاؤ، جتنے اونٹ اور جتنا میرا مال دولت ہے سب میں تم کو دے دوں گا. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے، لا کر یہاں پر انہوں نے تو پورا سارا مال دولت جو ان کا تھا وہ تو دے دیا، ان کو غلام بنا کر وہ بیچ دیے. ان کے ساتھ الٹا معاملہ یہ ہوا کہ غلام بنا کر یہودی کے ہاتھ بیچ دیا اور چل دیا. تو یہ پھنس گئے غلامی کے طور پر یہاں پر، حالانکہ آزاد تھے. تو اچھا، وہ یہودی مکے میں تھا، مکے سے ان کو مدینہ منورہ لے کر آیا، ٹھیک ہے، زمین تو وہی ہو گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے تھے. اچھا، اس نے اور بھی علامتیں ذکر فرمائی کہ بھائی وہاں پر وہ پتھریلی زمین کے ہوں گے، دو پہاڑ ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ علاقہ ایسا ایسا ہوگا، علاقے کی تک نشاندہی کی تھی اس نے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امم سابقہ کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اوصاف کی، آپ کے مقام کی تفصیل تک ذکر کر دی گئی تھی. تو حضرت سلمان فارسی وہاں پر آئے، ماحول کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، زمین کو دیکھا، تو ان کا اندازہ ہوا کہ جس زمین کا اس پادری نے ذکر کیا تھا یہ زمین تو وہی لگتی ہے. چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ کا ظہور ہوا، اس کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ آ گئے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتظار میں تھے. ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ یہاں ایک نبی آئے ہوئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے امتحان لینا چاہا حضور کا. آئے اور آ کر پہلی مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند کھجور وغیرہ اس طرح کی چیزیں پیش کی، اور پیش کر کے کہا کہ یہ صدقہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ سے کہا کہ تم لوگ کھا لو. تو دل میں انہوں نے سمجھ لیا کہ بھائی میں، یہ ایک پہلی علامت تو پوری ہو گئی، پہلی شرط پوری ہو گئی. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد آئے اور لا کر کھجوریں وغیرہ تھی پیش کر دی اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدیہ میں قبول کرتا ہوں، لیا اور کھا لیا آپ نے، جو تقسیم کرنا تھا تقسیم کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ دل میں نے سوچ لیا کہ دوسری علامت بھی پوری ہو گئی. پھر کسی موقع سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو اب یہ تیسری کے انتظار میں تھے کہ آپ کی پشت پر ایک مہر نبوت لگی ہوئی ہے، ایک مہر تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من جانب، یعنی خلقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. کب عطا فرمائی تھی؟ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا پیدائشی طور پر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا بعد میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک بیضوی شکل میں، انڈے والی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک گوشت کا آپ کا جسر مبارک ایک بنایا، ایک ٹکڑا بنایا ہوا تھا، جس میں بعض روایت کے بقول محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، اور بعض روایت کے بقول یہ لکھا ہوا تھا کہ صرف انت المنصور، اے نبی آپ چلیے جہاں چاہے آپ جائیے، آپ کی مدد کی جائے گی. آپ کی مہر نبوت کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی تھی جو پیٹ پر تھی. اس کے دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ آئے اور گھومنے لگے آپ کے پاس، کیسے دیکھوں کیسے دیکھوں. ظاہر سی بات ہے کہ اجنبی ہے اور چادر وغیرہ اتار کر تو دیکھ نہیں سکتے. حضور سمجھ گئے اور سمجھ کر اپنی پیشانی سے، اپنی پیٹ سے جو ہے نا چادر حضور نے ہٹائی. تو وہ دیکھے، دیکھتے ہی ان کو محسوس ہو گئے کہ بھائی یہاں مہر نبوت ہے. فوراً اس کو چومنا شروع کر دیا اور رونے لگ گئے کہ آخری نبی ہیں، یا دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آنا جانا بڑھا، خدمت میں آ گئے. تو اس وقت انہوں نے ذکر فرمایا کہ میں یہودی کے تحت میں جو ہے نا پھنسا ہوا ہوں، غلام بنا ہوا ہوں. تو حضور نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ بدل کتابت کا معاملہ کر لو، آزاد ہو جاؤ گے. تو یہودی نے جو معاملہ کیا بڑا ہی سخت، ایک تو یہ کہا کہ بھائی 300 کھجور کے درخت لگانا ہے تم کو میرے لیے باغ میں. ایک تو یہ ہے، بدل کتابت کا مسئلہ ایسا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر کہ یہودی غلام جو ہے نا اپنے آقا سے معاملہ یہ کرتے تھے کہ اتنے روپیہ لا کر دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے. اتنے ہزار کما کر دے گا تو میں تم کو آزاد کر دوں گا، یہ ایک معاملہ طے ہوتا تھا ان کا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ یہ ہوا کہ 300 کھجور کے درخت لگانا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، 40 اوقیہ سونا لا کر دینا ہے، ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، تو اتنا سونا لا کر دینا ہے۔ تو یہ تو انہوں نے تو قبول کر لیا کیونکہ حضور نے بتایا تھا کتابت کا معاملہ کرنا ہے، لیکن اب پریشان تھے کہ کیسے ادا کروں، میں تو ایک غلام ہوں، یہ تو کماتے کماتے زندگی گزر جائے گی، جھاڑ اتنے کیسے لگاؤں گا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کے 300 درخت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ان کے ساتھ مل کر آپ نے خود لگائے ایک باغ کے اندر۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا کہیں سے سونا آیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا جو ہے نا لیا اور لے کر ان کو دیا حضرت سلمان فارسی کو کہ جاؤ اور اس کے اس کو دے دو۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو بہت بڑا ہے اور آپ یہ چھوٹی سی مقدار سونے کی مجھے دے رہے ہیں، کیسے ادا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ کافی ہے، لے جاؤ ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سونا لے گیا، میں لے جا کر یہودی کو دیا اور یہودی جو ہے نا ناپنے لگا سونا لینے لگا، ناپنے لگا سونا لینے لگا، تو 40 اوقیہ جو سونا تھا پورا کا پورا جو ہے نا میں نے ادا کر دیا بدلے کتابوں میں، آزاد ہو گیا آپ صلی اللہ۔ اس کے بعد جو ہے نا ظاہر سی یعنی اس کی غلامی سے نکل گئے اور نکل کر ایک آزاد زندگی وہ گزارنے لگے۔ تو حضرت سلمان فارسی وہاں سے آئے تھے، میں اصل میں اس واقعے سے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آسمانی مذاہب کو ماننے والے غیر جو لوگ ہیں وہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حالانکہ وہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ حدیث پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نہ قرآن نہ اس کو جانتے ہیں، پرانی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، امم سابقہ کے پادری حضرات جانتے ہیں، لیکن امت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ بھائی جو قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں اور مستقل پڑھتے ہیں اور لکھنا پڑھنا جانتے بھی ہیں، اس کے باوجود بھی اور اتنی ساری تفصیلات بیان کی جاتی ہیں اور اتنے سارے احوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کیا ہوا ختم منکرین نبوت کے ساتھ، صحابہ نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا، جو واقعات پیش آئے، جو حالات پیش آئے، اس کے باوجود ہر چند دن میں آئے کوئی ایک کوئی نہ کوئی ایک نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، یا اس کی جو ہے نا کوئی شک اٹھا لیتا ہے، کبھی کوئی امام مہدی بن کر آ جاتا ہے دنیا کے اندر، کبھی جو ہے نا کوئی خاتم نبوت بن کر جو ہے نا آ جاتا ہے، کبھی جو ہے نا مسیح موعود بن کر آ جاتا ہے، ہر چند دن میں کوئی نہ کوئی ایک نیا فتنہ جو ہے نا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، یہ سب ہماری امت میں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کے ذریعے بتایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ نبیوں کے سلسلے کو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، غیر تو اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اپنے جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو میرا خلاصہ یہ ہے بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام مبارک کے اندر ایک عقیدہ ہم کو دیا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کا طریقہ آخری طریقہ ہے، آپ کی معاشرت اور تہذیب یہ آخری تہذیب ہے، اس کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے، نہ کسی اور شریعت کی ضرورت ہے، نہ کسی اور اخلاق کی ضرورت ہے، نہ کسی اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس نام کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی مکمل شریعت کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کمال عطا فرمایا ہے، یہ آخری نبی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو تکملہ فرمایا آپ پر، اور آخری نبی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی جو نعمت کو مکمل فرمایا ہے، تو یہ نعمت یہ اللہ کی طرف سے جو تکمیل ہے یہ اس کے عمدہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، یہ اس کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ تو اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ اس نام پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں، اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے طریقے کو آخری تسلیم کر لیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آخری تسلیم کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس وجہ سے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، یہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا تقاضا ہے۔ یہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ان العاقب، میں عاقب ہوں، ان الآخر کہ ان آخر یعنی خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، جس طرح کی الفاظ روایتیں جو ہے نا مختلف ملتی ہیں، تو اس نام کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری ہے، تو اس شریعت کو لے کر آدمی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں، اللہ تبارک مطالعہ مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے تقاضوں کو اور عقیدے کی اہمیت کو بھی اللہ تبارک مطالعہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔
الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين۔ اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين۔ اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔